نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج کل مزاج چونکہ بدل گئے ہیں اور شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں اور آخرت کی فکر نہیں, نہ آخرت کی اپنی خود کی فکر ہے, نہ بچوں کی فکر ہے, نہ ماں باپ کی فکر ہے. فکر اگر ہے تو صرف دنیا کی فکر ہے کہ دنیا میں کس طرح ترقی ہو, دو چار پیسے کس طرح بڑھ جائیں. تو جیسی فکر ہوگی ویسا عمل ہوگا. فکر اگر دنیا سنوارنے کا ہے تو عمل بھی ویسا ہی ہوگا, اور فکر اگر عقبا اور آخرت کو سنوارنے کا ہے تو عمل ویسا ہی ہوگا. تو پہلے کے لوگوں کو آخرت سنوارنے کی فکر رہتی تھی, تو اگر آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کا نقصان کرنا پڑے تو وہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور ہمیں دنیا کو سنوارنے کی فکر رہتی ہے, اس لیے ہم لوگ جو ہے دنیا بنانے کے لیے, دنیا کو ٹھیک رکھنے کے لیے, دنیا کی ترقی کے لیے اگر آخرت کو برباد کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہتے ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے ذمے 8,000 روپیوں کا قرض تھا. تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کو اپنی آخرت کی فکر تھی, اپنے بچوں کی آخرت کی فکر تھی, اپنے والدین کی آخرت کی فکر تھی, بلکہ پوری امت کی آخرت کی فکر تھی, تو عمل بھی ویسا ہی تھا. تو جتنے قرض مانگنے والے لوگ تھے ان سب پر حضرت نے ایک کارڈ لکھا. اس زمانے میں کارڈ لکھے جاتے تھے, کارڈ لکھا ایک یعنی خط لکھا, اور ان سب کو یہ بتلایا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرضہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے جو قرضہ تھا وہ اب ہمارے ذمے ہے, آپ سب ہم سے لے لیں وہ قرضہ. اب ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی فکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے اور ہمیں اس میں سے کیا ملے گا. تو مرنے والا اگر 1,00,000 پاؤنڈ چھوڑ کے گیا ہے اور اس میں سے 50,000 کا قرض چھوڑ کے گیا ہے تو وہ جانے اور اس کی آخرت جانے. ہمیں تو یہ 1,00,000 ہم شیئر کر لیں گے, ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. ہماری شریعت جو ہے وہ دینے کا مزاج بناتی ہے, لینے کا نہیں. دینے کا مزاج بناتی ہے, لینے کے دوسروں کے حقوق کو پہلے ادا کرو. اپنے حقوق کو بھی مانگنے کا مزاج نہیں بناتی, بلکہ اپنے حقوق کو معاف کرنے کا مزاج بناتی ہے. وہ انکان ندو سرت ان فنزیرت الا مئی سر. ایک شخص نے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور معاملے میں اس نے تاریخ مقرر کی کہ فلاں تاریخ تک میں آپ کو رقم پہنچا دوں گا, اس کے ذمے آپ کی رقم ہے, اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ میری ایسی حالت اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ رقم مقررہ تاریخ پر پہنچا سکوں. تو سامنے والا اگر تنگ دست ہے, فنظیرت الا میسرہ, دیکھو کہتے کہ لو نہیں دو, کیا دو, اس کو مہلت دو, اس کو وقت دو. اور کتنا وقت دو, فنظیرت الا میسرہ, جب تک اس کے گھر میں خوشحالی نہ آئے, کشادگی نہ آئے, فراوانی نہ آئے, جب تک وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے اس وقت تک اسے مہلت دو. فنظیرت الا میسرہ, دیکھو دو. اور آگے پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دینے کا ہم نے سبق تم کو سکھایا ہے کہ تم مہلت دو، اور اگر مہلت کی جگہ پر وہ رقم ہی اسے دے دو تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات کہ تم وہ رقم بطور صدقہ نافلہ کے اسی کو دے ہی دو، اسے ہدیہ کر ہی دو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، سب سے زیادہ اچھی شکل یہ. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. تو اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل میں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے جو قرضہ ہے وہ قرضہ اگر ادا نہ ہوا تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے سب قرض مانگنے والوں کو خط لکھ کر کے کہہ دیا کہ اب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے جو قرضہ تھا وہ ہمارے ذمے ہے. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغفرو للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید جب شہادت کا مرتبہ پاتا ہے تو اس کے ہر گناہ کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے قرض کے. اگر اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو جب تک وہ شخص جس نے اس کو قرض دیا ہے وہ معاف نہ کرے یا اس کا قرض ادا نہ کیا جائے وہاں تک اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو قرض کا مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے جس کے ذمے قرض ہے چاہے وہ بینک کا قرض ہو حلال والا، اگر حرام والا مورگیج ہے تو اس سے تو بہت بچ کر رہنا چاہیے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن حلال طریقے سے اگر بینک سے مورگیج لیا ہے، کسی تنظیم سے قرض لیا ہے، بینک سے قرض لیا ہے، کسی فرد سے قرض لیا ہے، تو قرض لینے والے کو بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی قرض ادا ہو جائے، اپنی عیاشی اپنے مزے کو چھوڑنا چاہیے اور قرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں ان کو قرض مل جاتا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جو مطالبہ نہیں کرتے تو بیٹھے رہتے ہیں اور ادا جلدی نہیں کرتے، نیت ہوگی ادا کرنے کی لیکن کرتے نہیں. تو بھائی یہ تو کسی اور کا مال ہے، ادا کر دو، اس بیچارے نے آپ کا تعاون کیا ہے، تو جب آپ کے پاس وسعت ہے تو تھوڑا جمع کر کے جلدی ادا کرو. تو قرض ادا کرنا چاہیے. آج کل لوگوں کو قرض نہیں ملتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ادا نہیں کرتے، لے کر کے ادا نہیں کرتے، لے کر عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، لے کر حج پہ حج کر رہے ہیں، لے کر پوری دنیا میں گشت لگا رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں خرید رہے ہیں، گھر کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں، لیکن جس سے قرض لیا ہے اسے قرض دینے کی بات ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھو، دینا سکھاتا ہے دینا. تو ایک شخص نے قرض لیا اور وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس واپس کرنے کے وسائل نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو اسے مہلت دو یا پیسے ہی دے دو، اب کیا لینے کا اس سے. اور جو قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد جو ہے کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرض جلدی ادا کرو، اور اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مثل الغنی ظلم، کہ مالدار جو ہے مالدار اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. یعنی ایک مالدار کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو قرض ادا کرنے پر قادر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ ادا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسو، دے دوں گا، یا خاموش بیٹھا رہتے، وہ بھی بےچارا خاموش، یہ بھی بےچارا خاموش، وہ بھی بےچارا خاموش، یہ بھی خاموش، ٹال مٹو، یہ ظلم ہے. کس پر ظلم ہے؟ جس سے قرض لیا ہے، جس سے قرض لیا ہے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان سب باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، وہ اس نیت سے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ معاف کر دے گا. بہت سے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم ادا نہیں کریں گے، یہ مانگیں گے نہیں، یہ مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، پھر نصیب منسیہ ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کا یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جو شخص لوگوں سے مال لیتا ہے ادائیگی کی نیت سے، ارادہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں ادا کروں گا، تو اد اللہ عنہ، تو اللہ تعالی شانہ اس کی طرف سے اس مال کو ادا فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ وہ مال اس کی زندگی ہی میں ادا ہو جاتا ہے. اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں اور وہ مال ادا ہو جاتا ہے. یا یہ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی شانہ ایسے ورثہ پیدا فرماتے ہیں، ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں کہ جو ادا کر دیتے ہیں. من اخذ اموال الناس یرید اداءها اد اللہ عنہ. اور جو شخص اس نیت سے لیتا ہے، ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها، اس نیت سے لیتا ہے کہ بس اب دینا ہی نہیں ہے، واپس لے لی اب، تو اتلفه اللہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ تعالی شانہ اسے پھر ہلاک ہی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، ہلاک کر دیتے ہیں کا مطلب یہ کہ پھر اس کے پاس ایسی رقم جمع نہیں ہوتی، نہ اللہ اس سے ادا کرواتے ہیں، اور پھر یہ جو بری نیت تھی اس کے نتیجے میں قرض ادا نہ ہونے کی صورت میں آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا وبال بن کر گیا ہے. یہ تو ضرورت کے بغیر قرض لینا نہیں چاہیے، بہت ہی شدید ضرورت ہے تب قرض لینا چاہیے، بہت شدید ضرورت ہے تب قرض لینا چاہیے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے قرض میں، پہلے ہی سے ہے اور اب ایکسٹینشن کا شوق ہو گیا کہ ذرا ایک آدھ روم اور پیچھے ہو جاوے، ذرا کچن بڑا ہو جاوے، یہ کچن کے اوپر ایک اور کمرہ بن جاوے، لوفٹ بن جاوے. تو پہلے قرض ادا کرو، پہلے قرض ادا کرو، اور قرض ادا کرنے کے بعد سوچو. بہت ہی کوئی ایسی ضرورت ہو تب جا کر کے یہ کام کرنا چاہیے. پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کچنوں میں گزارا کرتے ہی تھے، اور اس وقت بھی بہت لوگ ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے کچنوں میں کر لیتے ہیں کام، چھوٹے چھوٹے کچنوں میں کام کر لیتے ہیں. اور کہاں مزاج اب لوگوں کا مل جل کر رہنے کا ہے کہ ایک کچن میں دو عورتیں کام کرتی ہیں. اب تو مزاج یہ ہو گیا کہ ہر عورت کو اپنا کچن چاہیے سیپریٹ. تو آپ کو اکیلے رہنا ہے کچن میں، آپ کی بھی یہ چاہت ہے، آپ اکیلے ہی ہیں کچن میں. اس میں کون سی دو یا تین یا چار عورتیں کام کریں گی کہ آپ کو یہ شوق ہو رہا ہے کہ بہت بڑا کچن ہو. انڈیا میں بڑے بڑے شہروں میں، اسی طرح اس ملک میں بھی بڑے بڑے شہروں میں بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں. فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں تو ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے، وہی ایک کونے میں سٹنگ روم ہوتا ہے، دوسرے کونے میں کچن ہوتا ہے، تیسرے کونے میں باتھ روم ٹوائلٹ، اور چوتھے کونے میں بیڈ. بیچ میں دیواریں بھی نہیں ہوتی. ایسے انگلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یو کے کی بات کر رہا ہوں. چونکہ بہت جگہوں پر جانا ہوتا ہے نا، الگ الگ جگہ پر الگ الگ شخص کے گھر میں، تو سب چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ جیسا ذہن بنائے، جیسا ذہن بنائے آپ، ویسے آپ گزارا کر سکتے ہیں. آپ اگر یہ ذہن بنا لیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں ہمیشہ کہاں رہنا ہے، تو اللہ تعالی شانہ اسی میں برکت دے دیں گے، اسی میں خوشیاں دے دیں گے، اسی میں خوشیاں دے دیں گے. یہ دیہاتوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں بہت خوشحال رہتے ہیں کہ نہیں؟ वो हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी परेशानी में होंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब छोटे थे हमारे भोरिया के गांव में रहते थे, न पंखा, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आई थी गांव में, तो पंखा कहां से आएगा, एयर कंडीशन नहीं, पंखा नहीं। तो 10 साल की उम्र में यहां आए थे, तो 10 साल की उम्र तक में जो जो चीजें याद हैं, तो उसके जब फ्लैशबैक्स होते हैं उसके बारे में गौर करते हैं, तो बड़े मजे से रहे थे, ऐसी कोई तंगी महसूस नहीं हुई थी कि हम तंगी में, तंगी महसूस नहीं हुई थी। और कभी कभार नवसारी जाना होता था, तो नवसारी शहर है, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी है, ऐसा भी नहीं कि गांव से कभी निकले नहीं थे, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी देखी। पर कभी कभी दुकानों में भी जाना होता है, नवसारी जाते हैं तो कभी दुकान में, कि कभी कभार नवसारी आए हैं तो माँ बाप हैं या भाई हैं जो भी साथ ले जाता है किसी काम से किसी डॉक्टर के पास, तो कि यहां तक आए हैं तो चलो इनको कुछ आइसक्रीम खिला देते हैं। तो आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं तो एयर कंडीशन होती है अंदर से, इसके बावजूद भी जब वापस आते हैं गांव में तो वही मजा होता है जो पहले था। क्यों? इसलिए कि जहन बना हुआ था कि यही हमारा घर है, यही हमारी दुनिया है, तो उसमें मजा था। तो यहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाईजान की अमतुल्ला जो खेलती कूदती है, यहां के कारपेट वाले घर में, हीटिंग वाले घर में, पंखे वाले घर में, और वो पोर्टेबल एयर कंडीशन भी होता है गर्मी के मौसम में उस घर में, तो अमतुल्ला जिस तरह खेलती है, तो हम बगैर किसी इस तरह की फैसिलिटी के उतने ही खुश थे, हम उतने ही खुश वहां जितनी यहां खुश है। चिता आप जैसा मिजाज बना लो। हमारा श्रीलंका का सफर हुआ तो श्रीलंका में कई चीजें हमने देखी, उनमें से एक चीज ये देखी कि वहां किसी शख्स को हमने फ्रिज का पानी पीते हुए नहीं देखा। फ्रीजर का वो पानी नहीं पीते, हालांकि गर्म मुल्क है, वो सादा पानी पीते हैं, बोतल ही का या नल का, लेकिन ठंडा, ये ठंडा किया हुआ नहीं, बस जैसे नॉर्मल पानी जैसा होता है। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये लोग जो हैं वो ठंडा किया हुआ पानी नहीं पीते, तो सेहत के लिए ये अच्छा है। सुना है पहले भी लोगों से कि फ्रिज का पानी ये सब सेहत के लिए मुजिर है, तो मैंने कहा कि हमें भी पीना चाहिए। अब मैं ठंडे पानी का आदि, खासतौर पे गर्मी के मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी है वही पीता, गुजारा तो कर लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, शिकवा शिकायत हर तरह से अल्लाह जिस तरह रखते हैं उस पर राजी। लेकिन अपना ये ठंडा पानी पीते थे खासतौर पे समर के अंदर, वो फ्रिज का पानी। तो मैं वहां से इरादा करके निकला कि अब फ्रिज का पानी नहीं पीना है। देखो एक जहन बना लिया हमने, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। तो अब जब फ्रिज का पानी पीना है तो बहुत ठंडा लगता है। तो पहले जो फ्रिज के पानी से ठंडक महसूस होती थी बदन में, अब वो बगैर फ्रिज के पानी के उतनी ही ठंडक महसूस होती है। और पहले जब फ्रिज के पानी की आदत थी तो बगैर फ्रिज के पानी पीते थे वो गर्म लगता था, अब वो नॉर्मल पानी की आदत पड़ गई तो फ्रिज का पानी ठंडा लगता है। तो इससे मालूम यह हुआ कि आप जैसा अपना जहन बना ले वैसा होगा। आप अगर ये जहन बना ले कि मुझे जो है बहुत बड़े गार्डन वाला, कई बेडरूम वाला, बहुत कंफर्टेबल मकान चाहिए, मैंशन चाहिए, तो फिर वो मैंशन से कम दर्जे के घर में कभी भी आपको राहत नहीं मिलेगी। दुनिया भर की राहतें उसमें आपके लिए जमा कर दो, कभी भी आपको राहत नहीं मिलेगी। एक जहन बन गया आपका, और अगर आप ये तय कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा घर दिया है, उसी में आपको मजा आएगा। ये हमारे घर की जो औरतें हैं वो कहीं जाती है तो वहां से ये दिमाग में बात लेकर के आती है कि मुझे भी ऐसा किचन चाहिए और मुझे भी ऐसा बाथरूम चाहिए। एक जहन में बात लेकर आती है, ऐसा फर्नीचर मुझे भी चाहिए। अब पूरा घर सजा सजाया हुआ है और बहुत अच्छा डेकोरेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसे उसमें सुकून नहीं मिलता। पूरी दुनिया को उस घर में सुकून मिलता है, उसे नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, चाहत, एक आदमी जब तय कर लेता है तो उसके खिलाफ जब भी कोई बात होगी उसमें मजा नहीं आएगा। ایک شخص یہ طے کر لے کہ آج دوپہر مجھے کسی صورت میں کڑی کھچڑی کھانی ہے، اس لیے کہ بہت دنوں سے کڑی کھچڑی نہیں کھائی ہے. اب وہ گھر جاتا ہے، گھر اس کو بریانی ملتی ہے. اب ہمارے یہاں بریانی اعلیٰ سمجھی جاتی ہے اور کڑی کھچڑی اس سے کم درجے کی. تو دیکھو اس کو اعلیٰ خوراک مل رہا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا، اسے تسلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنا ذہن بنا چکا تھا کہ آج کڑی کھچڑی. اور وہ بیوی سے جھگڑے گا، لڑائی کرے گا کہ میں نے تجھے فون کر کے کہا تھا نا کہ کڑی کھچڑی پکانا. اور بیوی اگر یہ کہے کہ کڑی کھچڑی سے اعلیٰ درجے کی چیز میں نے پیش کی ہے نا، وہ اسے اس کو تسلی نہیں ہوگی. تو اعلیٰ ادنا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ اپنا ذہن کیسا بناتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرماتے ہیں کہ میں نے یوں کر کے نظر دوڑائی کمرے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ چمڑے کی دباغت کے لیے پتے پڑے ہوئے تھے اور دو چار کھالیں جانور کی لٹکی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ بیٹھ گئے تھے. تو ابھی ابھی چونکہ اس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے تو چٹائی کے نشانات بھی آپ کے بدن مبارک پر تھے. چٹائی جو ہے وہ کھجور کی چھالوں، کھجور کے پتوں سے بنتی ہے، کھجور کی چھالوں سے بھی بنتی ہے. تو وہ چٹائی بنانے کے لیے ایسا ایک دوسرے کے اندر ایک اس طرف جاتی ہیں ایک اس طرف جاتی ہیں، تو یہ جہاں ایسا جوائنٹ ہوتی ہے تو وہاں یہ اونچ نیچ ہوتی ہے جس کا نشان پڑ جاتا ہے جسم پر. یعنی اس کے اوپر کچھ بچھانے کے لیے چادر، لحاف اور گدا تو بہت دور کی بات، چادر بھی نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو تکلیف ہوئی یہ حالت دیکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کی بے آرامی کا سوچ کر آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے عنوان دوسرا اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارس اور روم یہ تو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں بہت ساری راحتیں دے رکھی ہیں اور آپ اور آپ کی امت اس حالت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ذہن بنا چکے تھے، ایک ذہن بنا چکے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مان الا کراکب استظلت تحت شجرت، میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو سفر کرتے کرتے خود آرام کرنے کے لیے گھوڑے کو آرام پہنچانے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور پھر وہ اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر چلا گیا. تو ایک مسافر چلتے چلتے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑے کو اپنے جانور کو آرام پہنچانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں رکتا ہے تو وہاں مینشن نہیں بناتا، وہاں گدا لا کر کے نہیں ڈالتا. ملینئر ہوگا، بلینئر ہوگا، وہ بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہاں سے تو ابھی جانا ہے. تو کہا میری حالت یہی ہے، میری حالت یہی ہے، میں اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں مسافر کی طرح، اور جیسے ہی ملک الموت مجھے بلانے کے لیے آئیں گے اس درخت کو چھوڑ کر میں آخرت میں ہمیشہ کے گھر میں چلا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ناز و نعمت میں کیسے پل سکتا ہوں، میں تنعم پروری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جب میں دیکھ رہا ہوں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے منہ میں سور کو رکھ چکے ہیں اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ کب مجھے حکم ملے کہ میں سور پھونک دوں. تو آپ تو ذہن بنا چکے تھے، ذہن بنا چکے تھے آپ اپنا کہ بھئی بہت ہے الحمدللہ. مسافر کے لیے بہت ہے. کن فی دنیا کا کا غریب, خود جو ذہن بنا چکے تھے وہ ذہن دوسروں کا بھی بنا رہے تھے. کن فی دنیا کا کا غریب, دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیسی مسافر ہو, سٹرینجر ہو, سٹرینجر ٹریولر. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیسی مسافر ہو. کن فی دنیا کا کا غریب, پردیسی مسافر نہیں. او عابر سبیل, راہ گزر, راہ گزر. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو یہاں سے سلاؤ جاتا ہے, سلاؤ ہمارے شکیل بھائی کے والد جہاں رہتے ہیں سلاؤ, اور یہ سلاؤ جو ہے ہیتھرو ایئرپورٹ کے بالکل پڑوس میں ہے. تو ایک شخص سلاؤ جاتا ہے اس نیت سے کہ 3 دن وہاں گزارنے ہیں, 3 دن کے لیے جا رہا ہوں میں وہاں, 3 دن رہوں گا وہاں. یہ تو ہے مسافر غریب. اور دوسرا شخص لاؤ جاتا ہے اس نیت سے کہ وہاں جائیں گے شکیل بھائی کے والد کے گھر میں ملاقات کریں گے, استنجا کریں گے, نماز پڑھیں گے اور پھر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ چلیں گے. یہ راہ گزر. وہ غریب جو ہے پردیسی مسافر, وہ کچھ وقت کے لیے قیام کرتا ہے اور یہ تو بس ایسے ہی گزر رہا ہے. یہاں سے آپ لندن جا رہے ہیں ویکینڈ میں کسی کام کے لیے, تو لندن میں آپ غریب رہیں گے اور کیفی پر جو رکے ہیں یہ آپ عابر و سبیل ہے. کیفی پر بس رکے, چائے پی اور آگے چلے گئے. تو کہا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیسی مسافر ہو, نہیں بلکہ تم راہ گزر کی طرح رہو. ایک پردیسی مسافر اور ایک راہ گزر جو ہے وہ کتنا سامان خریدتا ہے, اتنا جتنے سامان کی اسے ضرورت ہوتی ہے. اپنے ساتھ کتنا لے جاتا ہے, جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے. اور وہ سامان ضرور خریدتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے جسے وہ واپس اپنے پرمیننٹ ہاؤس, پرمیننٹ ابوڈ میں لا سکتا ہے. اس پہ بہت پیسے خرچ کرتا ہے, لیکن جہاں ٹیمپوریری رہنا ہو وہاں کوئی زیادہ مالدار سے مالدار, بلینئر ملینئر آدمی ہو, وہ جب ہوٹل میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بیڈ ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے, تو ہوٹل سے چینج کروانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ہوٹل والا چینج نہ کرے تو ایسا نہیں سوچے گا کہ مجھے 3 راتیں یہاں رہنی ہے تو 300 پاؤنڈ کا میں نیا بیڈ خرید لوں, اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے نا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بیڈ کو خرید کر کیا کروں گا, یہ 300 پاؤنڈ اگر بچیں گے تو مجھے اپنی پرمیننٹ جگہ میں, دائمی رہنے کی جگہ میں کام آئیں گے. تو یہ جگہ ہماری جو ہے یہ ہوٹل ہے, یہ ہوٹل ہے, یہ کیفی ہے جہاں ہم اس وقت دنیا میں رہے ہیں. تو چاہیے کہ جمع کر کر کے آگے بھیج دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھاتے تھے اس طرح, سمجھاتے تھے لو کانت الدنیا تاجل عند اللہ جناح بعودہ ما سکا کافرا منها شربۃ ماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, ایک موسکیٹو کی ونگ کے برابر ہوتی, مچھر کے پر کے برابر ہوتی, پوری دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی پوری دنیا کی قیمت نہیں ہے. اگر ہوتی اتنی قیمت تو اللہ تعالی شانہ اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے اللہ کا انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے. ما سکا کافرم منہا شربتا ما, اچھے اچھے مکانات دینا, حکومتیں دینا, اچھی اچھی گاڑیاں دینا, اچھے اچھے منصب دینا, یہ تو بہت دور کی بات. اگر اس پوری دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر کیا قیمت ہوتی؟ کچھ بھی قیمت نہیں. مچھر کے پر کے برابر کسی چیز کی قیمت ہے تو اس سے آپ کچھ خرید نہیں سکتے. لیکن پھر بھی اس اتنی قیمت بھی اگر ہوتی تو ایک گھونٹ پانی بھی ہم نہ دیتے. لیکن ان کو بہت زیادہ دیتے اسی لیے ہیں ہمارے نافرمانوں کو اور ہمارا انکار کرنے والوں کو کہ یہ چیز ہمارے نزدیک جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا جو ہے دنیا یہ دناتن سے ماخوذ ہے. دنیا علماء کی اس میں دو رائے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ دنیا دنوون سے ماخوذ ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ دنیا دناتن سے ماخوذ ہے. دنیا دنوون یعنی دنیا بنی ہے دنوون سے, روٹ ورڈ جو ہے وہ دنوون ہے, دنوون روٹ ورڈ ہے, اس سے بن گئی دنیا. دونوں ان کا کیا معنی؟ قریب ہونا، قریب، جو چیز قریب ہے قریب ہونا. تو اب قریب سے دنیا بنی ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے. آخرت ذرا دور ہے، دنیا میں تو ہم رہتے ہیں، تو اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہم سے قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور دوسری توجیہ کیا ہے کہ اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا قریب سے بنی ہے، لفظ قریب سے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے کے بہت زیادہ قریب ہے. یہ کب ختم ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دنیا دنا اتن سے بنا ہے. دنا اتن روٹ ورڈ ہے، اس سے بنا ہے دنیا. اور دنا اتن کس کو کہتے ہیں؟ گھٹیا چیز، گندی چیز، گری پڑی چیز. اسی لیے دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا دنی، دنیا دنی اہ، گھٹیا چیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، یہ دنا اتن سے بنا ہے گھٹیا، کہ یہ گھٹیا ہے. یعنی پوری دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مل کر کے بھی گھٹیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دنیا کی حقیقت سے، آخرت کی حقیقت سے پورے باخبر ہوتے ہیں. یہ دنیا کی تو لو کانت الدنیا، اگر دنیا، پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک پر، مچھر کے پر کے برابر ہوتی. غور سے سننا اس کو، مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا مل کر مچھر کے پر کے برابر نہیں. تو کانٹیننٹس کل سات ہیں، ہفت اقلیم، تو ایک ایک اقلیم کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر پوری دنیا مل کر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو ایک ایک کانٹیننٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو دنیا میں اس وقت کوئی ہے جو یہ کہے کہ یہ پورا ایک کانٹیننٹ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں؟ ہے کوئی؟ کوئی اقلیم کا کوئی ہے مالک؟ کوئی نہیں ہے. تو اگر اقلیم کا مالک ہوتا، 1/7 آف دا ورلڈ کا کوئی مالک ہوتا، تو بھی ہم کہتے کہ جب پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تیری ایک اقلیم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کانٹیننٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اور ایک کانٹیننٹ کی جب حیثیت یہ ہے، تو کسی کے پاس 1 million pound ہوگا، اور کسی کے پاس 1 billion ہوگا، اور کسی کے پاس 1 trillion ہوگا. سب سے زیادہ مالدار آدمی کے پاس کتنا ہوگا؟ ایک اقلیم کا تو کچھ حصہ ہی ہوگا. اور وہ ایسا سمجھتا رہے کہ میں بہت مالدار، میرے پاس بہت کچھ، میری بہت حیثیت. ارے بھائی، کیا حیثیت تیری؟ ایک مچھر کے پر کے برابر تو پوری دنیا کی حیثیت نہیں ہے. تو تیرے پاس جو کچھ ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی وجہ سے اہل اللہ جو ہے، اہل اللہ، اللہ والے، اولیاء، جو اللہ جل، علماء ربانیین، جو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ وہی نظر عطا فرماتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کی جو نظر انبیاء کے پاس ہوتی ہے. کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، لیکن نظر وہی ہوتی ہے ان کی. تو جو حقیقت انبیاء کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہی حقیقت علماء ربانیین کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے وہ کسی مالدار کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی حکمران کو خاطر میں نہیں لاتے، ملک کی کسی پرائم منسٹر، وزیر اعظم، پریسیڈنٹ، صدر کو خاطر میں نہیں لاتے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں، اکرام سے مل لیتے ہیں. اس لیے اکرام سے مل لیتے ہیں کہ ہماری شریعتی مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ جب برتاؤ کرو تو دنیا میں ان کا جیسا مرتبہ ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرو. اسی لیے ہمارے اکابر بزرگان دین کے یہاں جب کوئی غیر مسلم پرائم منسٹر آ جاتا ہے، غیر مسلم منسٹر آ جاتا ہے، غیر مسلم ممبر آف پارلیمنٹ آ جاتا ہے، غیر مسلم کاؤنسلر آ جاتا ہے، تو چونکہ اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، دنیاوی وجاہت ہوتی ہے، تو ہماری شریعت جو ہے ہر ایک کے اکرام اور احترام کی ہمیں تعلیم دیتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کے مطابق معاملہ کرو. لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کے مطابق معاملہ کرو. دنیاوی مرتبوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ ہمیں ہماری شریعت حکم دیتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہرقل پر خط لکھا تو اس کا خیال رکھا. اور کیا لکھا خط میں؟ من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم. یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ہرک لگی طرف جو روم کا بڑا بادشاہ ہے، ہرکل عظیم روم. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے لقب سے پکار کر ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو نا ہماری شریعت کی کتنی پیاری تعلیم ہے، کوئی چیز چھوڑی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا عزت والا شخص آئے تو تم اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، جب کسی قوم کا کوئی بڑا آتا تھا تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل اللہ جو ہے اللہ والے، وہ اس قسم کی چیزوں سے ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ ایسے مال والوں کو دیکھتے ہیں جو دین کے معاملے میں غافل ہیں، بہت بڑے بڑے مینشن ہیں، بہت اللہ نے دولت دی ہے لیکن دین کے معاملے میں غافل ہیں، تو ان کے لیے وہ ترس کھاتے ہیں، ان کے لیے وہ ان کو بیچارے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بیچارہ. بیچارہ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ یہ اس کے پاس ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ بیچارہ زیرو ہے. اسی لیے پھر وہ ذرا پیار محبت کا معاملہ کر کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ قریب کر کے ان کو دین پر لگایا جائے، دین پر ان کو چلایا جائے. تو یہ دنیا جو ہے، دنیا اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ تعالی شانہ اس کے انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتی اگر اس کی اتنی بھی قیمت ہوتی. تو دنیا کی میرے بھائیو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جس چیز کی قدر و قیمت نہیں اسے کیوں اکٹھا کر رہے ہیں، اسے کیوں جمع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے رات دن کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہاں اتنی جمع کر لو، اتنی جمع کرو جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنی جمع کرو جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. دوائی میڈیسن، وہ کوئی مرغوب چیز نہیں ہوتی. تو ہر شخص کے پاس دوا کتنی ہوتی ہے بھائی؟ اتنی دوا ہوتی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اسے آگے زیادہ نہیں چاہیے بھائی دوائی. بیت الخلاء میں جو ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے ایک ضرورت کی چیز ہے، کتنا خرید کر لاتے ہیں؟ اتنا خرید کر لاتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے. بس دنیا اتنی ہونی چاہیے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، اسے جمع نہیں کرنا چاہیے، جمع نہ کرو. ضرورت پوری ہو جائے اس سے آگے جو کچھ ہے وہ خرچ کر دو، آگے پہنچا دو، دوسروں پہ خرچ کر دو، غریبوں پہ خرچ کر دو. یہ مال جو ہے اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فضل کہا ہے، ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. مال کے لیے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو وہ مالدار جس کو مال میں اللہ برکت دے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے، اس کی وجہ سے گناہ میں نہ پڑے، امانت داری کے ساتھ، نیکی کے ساتھ تجارت کرے، اور جس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اس کا بھی خیال رکھے کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، چلو کوئی بات نہیں، دوسروں کو قرض بھی دیتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو دوسروں پہ بھی خرچ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اس کے ساتھ وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بعد اپنے رشتے داروں پر خرچ کرتا ہے، آگے غریبوں پر خرچ کرتا ہے، علم پر خرچ کرتا ہے، دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے. اس کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا فضل. آخرت میں ترقی کرنے کا ایک اس کو ذریعہ مل گیا، آخرت میں ترقی کرنے کا ذریعہ مل گیا. جیسے ایک شخص کو اللہ علم دیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ وہ کام کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا جس کے پاس علم نہیں. تو اسی طرح اللہ کسی کو مال دیتا ہے اور مال کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ کام کر سکے گا جو وہ نہیں کر سکے گا جس کے پاس مال نہیں. تو بہت بڑی نعمت ہے، تو بہت بڑی دولت آخرت کمانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے. لیکن یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، فخر کی چیز نہیں ہے. تو دنیا، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طرف دیکھو کیا قدر و قیمت اس کی، یہ ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جنا، یہ قدر و قیمت اس کی. ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں پوری دنیا اور دنیا کی دولت. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو مر علی جدین اسق میتن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری کے بچے پر, تو بکری کا بچہ, تو بکری کی کھال کی, بکری کے چمڑے کی, بڑی سائز کی اگر بکری ہو بکرا ہو اس کی کھال کی جو قیمت آتی ہے اس کو جن کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بچے کی کھال اتنی کام کی نہیں ہوتی. تو بکری کا بچہ اور اسق کا, تو اسق کا معنی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کانوں والی, یا اسق کا معنی یہ ہے کہ وہ بکری جس کے کان کٹے ہوئے ہوں. تو کان کٹی ہوئی بکری یا چھوٹے چھوٹے کانوں والی بکری, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھٹیا مال سمجھا جاتا تھا. جیسے سرخ اونٹ جو ہے وہ بہت قیمتی مال, اور سیاہ اونٹ یہ گھٹیا مال, حالانکہ دونوں اونٹ ہے. تو بکری کے کان اگر چھوٹے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو یہ گھٹیا مال سمجھا جاتا ہے. تو ایک تو چھوٹا بکری کا بچہ, پھر کان کٹے ہوئے, اور تیسری بات مردہ بکری. تو مردہ بکری سے کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, اس لیے کہ آپ اپنے اصحاب کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. تو رک گئے, اور رک کر کے کیا فرمایا آپ نے, ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, تم میں سے کون چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ اس کو ایک درہم میں مل جاوے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا ایسا چھوٹا بچہ درہم میں مہنگا ہے, مہنگا, اور یہ تو مرا ہوا ہے. تو آپ تو صحابہ نے کہا کہ ما نحب انہ لنا بشیئن, آپ تو ایک درہم کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے, مفت میں بھی نہیں, یہ کیا کام آئے گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان کے ذہنوں میں اس بکری کی حیثیت پوری پیوست ہو گئی ہے, سمجھ گئے ہیں اس بکری کے بچے کی حیثیت, کہ اس بکری کے بچے کی حیثیت کیا ہے, اچھی طرح سمجھ گئے ہیں یہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, یہ بکری تمہارے ذہنوں میں جتنی ہلکی ہے اور جتنی حقیر ہے, یہ پوری دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. تو کوانٹیٹی کوالٹی کے اعتبار سے دنیا بہت چھوٹی, اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے تو کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی کوئی کچھ نہیں. والآخرت خیر وابقا, والآخرت بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ والآخرت خیر وابقا, آخرت وہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی دنیا سے بہتر, اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی دائمی, ابقا, وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. والآخرت خیر وابقا وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرت الا قلیل, آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کا مزہ, دنیاوی زندگی کا نفع, دنیاوی زندگی کا متاع, یہ تھوڑا ہے, بالکل تھوڑا. کل متاع الدنیا قلیل, آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا مزہ اور دنیا کا متاع یہ تھوڑا ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت یہ بہت اچھی ہے, بہت بہتر ہے کوالٹی کے اعتبار سے, کیفیت کے اعتبار سے, ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذہن میں بٹھا لیا تھا, حقیقت سے واقف تھے. اس سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم اور فارس وہ بڑے مزے میں ہیں, اور آپ کی امت اور آپ دیکھو کس حالت میں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس طرح اور فرمایا کہ افی شکی ننت یا عمر, کہ عمر تو شک میں پڑا ہوا ہے, کسی شک میں ہے تو, افی شکی ننت یا عمر, ये जो तूने कहा कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, तो एक डांटने का तरीका था, एक इस्लाह का तरीका। ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल था, क्या तुझे कोई शक है, अभी शक की नंद या उमर, ए उमर तू किसी शक में है कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है तो वो कामयाब है और हम नाकाम हैं, तो वो सही रास्ते पर है और हम गलत रास्ते पर, ऐसा तो तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा है। अभी शक की नंद या उमर, अभी शक की नंद या उमर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो दुनियावी तरक्की करे वो अल्लाह के यहां मकबूल, और जो दुनियावी एतबार से पसमानदा रहे वो अल्लाह के यहां गैर मकबूल। ना, अल्लाह ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। अल्लाह ने एक वादा किया है, एक वादा किया है अल्लाह ने दुनिया के लिए, एक वादा। वो वादा ये है कि अगर तुम मेरे बनकर रहोगे तो वसाइल देकर या बगैर वसाइल के इत्मीनान कल्ब अता करूंगा। वसाइल का वादा नहीं किया है कि बड़े बड़े मकान दूंगा, अच्छी गाड़ियां दूंगा, मालदार बनाऊंगा, ये वादा नहीं किया है। और नाफरमानों को ये नहीं कहा है कि गाड़ी ले लूंगा, फैक्ट्री ले लूंगा, दुकान ले लूंगा, सेहत ले लूंगा, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में ये मेयार ही नहीं है कामयाबी का। दुनिया में अल्लाह के फरमा बरदारों को जो वादा है अल्लाह का वो ये है कि वसाइल के साथ या वसाइल के बगैर दिल का सुकून जरूर दूंगा, और जो नाफरमान होगा तो वसाइल छीन कर या वसाइल बाकी रख कर बेसुकूनी में मुब्तला कर दूंगा। बस दुनिया का इतना वादा है अल्लाह का। इसीलिए रोटी और प्याज खाकर के भी सुकून महसूस करते हैं लोग, और मुरग्गन गिजाएं खाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हलमी मजीद और कुछ और है कि नहीं, कुछ और है कि नहीं, कोई इससे कोई अच्छी आइटम, इससे कोई अच्छी आइटम, इससे कोई अच्छी आइटम है। दुनिया भर की रेस्टोरेंट छान मारते हैं फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता कि इससे भी बेहतर कोई चीज खानी चाहिए, सुकून ही नहीं मिलता। और एक बेचारा रोजाना दाल रोटी खाता है, प्याज रोटी खाता है, और उसमें सुकून, उसमें सुकून है, बेवसाइल सुकून। हम भी जब इंडिया में रहते थे तो रोजाना का पता था, रोजाना कि दोपहर को कड़ी खिचड़ी मिलेगी, रोजाना कड़ी खिचड़ी, कभी बिरयानी होगी, इसका ख्याल भी नहीं आता था कि बिरयानी मिलेगी, ख्याल भी नहीं आता था बिरयानी, समझे, रोजाना। और ऐसा नहीं कि बिरयानी जानते नहीं थे, ऐसा नहीं कि दाल चावल जानते नहीं थे, ऐसा नहीं कि गोश्त चावल जानते नहीं थे, लेकिन उस कड़ी खिचड़ी, और कड़ी खिचड़ी भी अचार के बगैर, कड़ी खिचड़ी भी पापड़ के बगैर, इसलिए कि ये सारे जायद खर्चे करने के लिए वसाइल नहीं थे, कड़ी खिचड़ी भी भाजी और कीमा के बगैर, हालांकि कड़ी खिचड़ी के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कड़ी खिचड़ी, लेकिन जब खाने के लिए बैठते थे पेट भरकर खाना खाते थे, पेट भरकर जमकर खाना खाते थे, और किसी दिन भी शिकवा नहीं करते थे कि ये रोज रोज कड़ी खिचड़ी, ना सुकून मिलता था उससे, पूरा सुकून, मुंह लटका के कोई नहीं रहता था। और मुर्गी खाने को कब मिलती थी, जब कोई मेहमान आए, जब कोई अहम मेहमान आए तो घर में जो मुर्गियां पाली हुई होती हैं वो अंडों के लिए होती है, तो उसमें से एक आध मुर्गी को काटते हैं, और काटने के बाद फिर मेहमानों के लिए खाना पकाते हैं, तो पहले बड़े लोग बैठ जाते हैं, इसलिए उनको मेहमान के साथ बैठना पड़ता है, तो मेहमान मेहमान सब खा ले, उसके बाद आखिर में बच्चों की बारी आती है, तो अगर बोटी वोटी को एक आध बच गई तो मिलती थी, वरना वो शोरबे के साथ ही रोटी खाने की, लेकिन कभी भी बेसुकून ही नहीं होती थी। और आज देखो बेसुकूनी कितनी आम है कि घरों में हर चीज है और अच्छे से अच्छा खाना पकता है, फिर भी बच्चे आए दिन कहते हैं कि नहीं तुम हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि तुमको अपने बच्चों का तजुर्बा है, आए दिन कहते हैं कि माँ कुछ और ला, मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मुझे ये नहीं खाना है। देखो बेसुकून, सुकून नहीं मिलता किसी चीज को खाकर, नहीं कुछ और तलाश करते हैं, तो वो सुकून के तलाश में उस खाने को छोड़कर जो घर में पका है टेक अवे में चला जाता है। अब टेक अवे में तो अपनी चॉइस से खरीदता है, लेकिन उसको खाने के बाद भी सुकून मिला या न मिला हो तो वही जानता है बेचारा, शिकायत किससे करे, यहां तो मां से शिकायत भी कर सकता है, लेकिन उसको खाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, दिल ऐसा चाहता है कि कुछ और खाता। मेरी बात भाई आपको समझ में आ रही है? अल्लाह ने यह वादा नहीं किया है कि तुम अगर दीन पर चलोगे तो मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा, मैं तुम्हें सेहत के साथ रखूंगा, ना मैं तुम्हें मजलूमियत से हमेशा बचा के रखूंगा, ना میں تمہیں ذلت سے بچا کے رکھوں گا. نہ ایسا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ جس حالت میں بھی میں تجھے رکھوں گا میں سکون قلب عطا کروں گا. تو پھانسی کے پھندے میں کھڑا ہوگا اس وقت بھی سکون کو دینا یہ میری ذمہ داری ہے. اور جو میرا نافرمان ہوگا وہ ہزاروں نعمتوں میں بہتر سے بہتر بستر پر لیٹا ہوا ہوگا, ایروپلین کی فرسٹ کلاس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا, لیکن اس سے سکون کو چھیننا یہ میری ذمہ داری ہے. سکون میں نہیں دوں گا اسے. دنیا کا تو اتنا وعدہ ہے بس, باقی ساری چیزیں ہمیں اگر اللہ دنیا ہی میں دے دے تو پھر باقی چیزیں آخرت میں دیں گے. اللہ باقی چیزیں آخرت میں دیں گے. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا تو کوئی حیثیت نہیں رکھی. اسی لیے کہا کہ افی شک کی انت یا عمر, اے عمر تو شک میں ہے. یہ تو مثال دے رہا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ, ہمارے پاس کچھ نہیں. حالانکہ جانتے تھے کہ حضرت عمر شک میں نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالی شانہ کہ قرآن کی آیت سنائی حضرت عمر کو کہ اللہ فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تکسبون. کہا کہ اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کو, یہ روم اور فارس کو اور ان سے پہلے اور ان کے بعد والے, وہ اللہ کے نافرمان جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, وہ اس لیے دیا ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو تھوڑی بہت اچھائیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو آخرت میں نہ ملے دنیا ہی میں مل جائے. اذهبتم طیباتکم, اللہ تعالیٰ شان و قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تم نے جو تھوڑی بہت نیکیاں کی تھیں, جو اچھائیاں کی تھیں, اس لیے کہ غیر مسلم بھی جو اچھائیاں کرتا ہے, اچھائیاں کرتا ہے ریلیف کے قبیل سے, کسی غلام کو آزاد کر دیا, کسی کو کھانا کھلا دیا, عبادات کے قبیل سے نہیں. عبادات کے قبیل کی جتنی قربات ہے وہ تو اس کی معتبر نہیں, اس سے کہ اس کے لیے نیت ضروری ہے اور جب تک ایمان نہ لائے اس وقت اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن یہ دوسری قربات ہے, دوسری قربات, تو اس کا اللہ جل جلالہ عام منوالہ دنیا میں بھی بدلہ دے سکتے ہیں, آخرت میں بھی بدلہ دے سکتے ہیں غیر مسلم کو. بعض کو دنیا میں اللہ بدلہ دے دیتے ہیں یہی ختم کر دیتے ہیں, اور بعض کو قیامت کے دن بھی تخفیف عذاب کی شکل میں دیں گے, تھوڑا بہت عذاب ہلکا کر کے ان کو اس کا بدلہ دیں گے. لیکن اللہ کرتے یہ ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے دنیا ہی میں ان کو دے دیں, اور پھر قیامت کے دن کہیں گے کہ وہ جو دنیا میں تم کو بڑی بڑی نعمتیں میں نے دی تھیں وہ تمہاری وہ نیکیوں کا بدلہ تھا جو دنیا میں فارغ ہو گئے. اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیاوی زندگی میں تم تو تمہاری مزے کی چیزیں لے اڑے, واستمتعتم بها, اور بڑا فائدہ اٹھا لیا تم نے دنیا ہی میں. فالیوم تجزون, آج تم کو بدلہ دیا جائے گا, بدلے میں دیا جائے گا عذاب الہون, ذلت کا عذاب, بما کنتم تکسبون, ان کاموں کی وجہ سے جنہیں تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا بقدر ضرورت, بقدر ضرورت دنیا تو بقدر ضرورت. تو دنیا میں دل مت لگاؤ, قرض مت لو, بغیر ضرورت کے قرض مت لو. اور قرض اگر آ گیا ہے, قرض اگر آ گیا ہے تو جلدی سے ادا کرنے کی کوشش کرو. اپنی گھر کی عیاشیوں کو روک کر جلدی سے قرض ادا کرو, پہلے قرض سے فارغ ہو جاؤ, پھر اللہ جل جلالہ عام منوالہ آپ کو برکت دے تو اس برکت سے اپنے گھر کی جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرو آپ. جب تک قرض ادا نہ ہو وہاں تک بس. میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرض کو ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. مثل الغنی یہ ظلم, اس کو ظلم کہا گیا ہے اگر ایک شخص قرض کو جلدی ادا نہیں کرتا. تو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے, قرض لینے کی عادت مت ڈالو, صبر کرنے کی عادت ڈالو. اور اگر قرض لینا ہی پڑے کسی مجبوری کی وجہ سے تو بس اس قرض کو ادا کرو جتنا جلدی ہو سکے, قرض کو ادا کرو. اور آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں تو ڈھونڈو لوگوں کو, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے یا تو ان کو ہدیہ دے کر کے مدد کرو یا قرض دے کر مدد کرو. اور آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کسی کو دوں گا کہیں کھا میں جاوے یہ نہ ہو جاوے, تو کسی ایسے آدمی کو بھی اس میں ڈالو جو معتبر ہے. بینک میں ایسے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں اس سے اچھا یہ کہ اور اگر شیئر میں آپ ڈال رہے ہیں تو آپ کو دنیا کا نفع ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کھوٹ بھی کھائیں آپ, اور اگر فائدہ ہوا تو دنیا کا, اس میں آخرت کا نفع ہوگا, آخرت کا نفع ہوگا. دوسرے لوگوں کو قرض دو جو ضرورت مند ہے, اور قرض دے کر ان کا تعاون کرو. اور یہ ہمارے بھائی بہن, ہمارے رشتے دار, ہمارے ماں باپ, ہمارے بھانجے, ہماری بھانجیاں, ہماری بھتیجے, ہماری بھتیجیاں, ہمارے نواسے نواسیاں, ہمارے پوتے پوتیاں, ہمارے دوست احباب پڑوسی, ہمارے دوسرے مسلم بھائی بہن, ان کے بارے میں ہمیشہ دنیا کی بقدر ضرورت فکر کرو, اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بہت زیادہ فکر کرو. یہ جو اپنے جو تعلق والے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ بیچارہ یہ بیمار ہے, اس کا کچھ علاج ہو جاوے, بیچارہ یہ قرض میں ہے, اس کا کچھ ایسا ہو جاوے, یہ کرنا چاہیے. آپ اگر فکر کریں گے یہ فکر, تو اللہ تعالیٰ شانہ کوئی دروازہ کھولیں گے اور آپ کے ذریعے کسی کا تعاون کروائیں گے, تو آپ کے لیے کار خیر میں شرکت ہو جائے گی. کار خیر میں اس اعتبار سے شرکت ہو جائے گی کہ جس کا تعاون کر رہے ہیں اس کا بھی کام بنے گا, اور آپ کے ذریعے جو اس میں شریک ہوگا اس کا بھی کام بنے گا آخرت میں. اور اگر نہ بھی ہوا آپ کی کوشش کے باوجود, اس سے بات کی آپ نے, اس سے بات کی, اس کو سمجھایا, فلاں کو سمجھایا کہ یار وہ بہت غریب آدمی ہے, وہ محتاج آدمی ہے, کچھ قرض دے دو نا اس کو, کچھ للہ دے دو نا آپ, اور نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, آپ کا ثواب تو کہیں نہیں گیا. اس کا کام بنے نہ بنے آپ کا کام تو بن ہی جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اشفعوا فلتوجروا, تمہیں جب موقع ملے کسی کی سفارش کرنے کا, کسی کے لیے انٹرسیڈ کرنے کا کہ یار یہ اچھا آدمی ہے اس کا کام کر دو نا, تو آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ کام کر دے گا یا نہیں کرے گا وہ تو اس پر ہے, وہ تو آپ کو پتا نہیں, لیکن جہاں سفارش کر سکتے ہیں اور جہاں سفارش کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی مفسدہ نہیں ہے, کوئی مضرت نہیں ہے, آپ کے اصول ضوابط جو آپ نے مفسدہ اور مضرت کے لیے بنائے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو سفارش کرو, اس لیے کہ فلتو جرو, تم کو تو اجر ضرور ملے گا. تو ایسا کرنا چاہیے, خود کے پاس ہے تو دوسروں کی مدد کرے, بیچ میں کسی کو ڈالے, کوئی کسی کو کہہ سکے تو کرے, اور اخروی فکر بھی کرے آخرت کی, اخروی فکر بھی کرے. یہ جو اس وقت ہمارا حال ہو گیا ہے, گجراتی میں ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جس کا لحاف جاوے اسے سردی لگے, جس کا لحاف جاوے اس کو سردی لگے. اب میرے پاس بھی لحاف ہے تو میں لحاف اوڑھ کر کے سو گیا, بیوی کے پاس بھی لحاف ہے وہ بھی سو گئی, بچوں کے پاس بھی لحاف ہے وہ بھی سو گئے, ماں باپ کے پاس بھی لحاف ہے وہ بھی سو گئے, ہم سب کو تو نیند آ گئی, لیکن پڑوس میں جو بےچارا غریب ہے اس کے پاس لحاف نہیں ہے, اس کو سردی لگ رہی ہے رات کو. تو جن کے پاس لحاف ہے انہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے جن کے پاس لحاف نہیں ہے. اذا طبخت مرقتن, جب تو شوربہ پکائے تو کیا کرے, جب سوپ بنائے گریوی بنائے تو کیا کرے, فاکثر ماءہا, تو ذرا پانی زیادہ ڈال, وتعاہد جیرانک, اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ, تھوڑا بہت ان کے یہاں بھی بھیج دیا کر. تو ہمیشہ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کو سردی لگ رہی ہے اس کا ہمیں فیلنگ نہیں ہوتا, تو ذرا الرٹ رہنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس ضرورت میں ہے, یہ کس پوزیشن میں ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جبکہ دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کی جگہ بنے گی. یہ کرنے سے نہیں ہوگا. میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں اور آپ کہیں گے آج سے میں الرٹ رہوں گا اور چاروں طرف دیکھتا رہوں گا. یہ الرٹنس کب تک رہے گا؟ جب تک میری ان باتوں کا پاور رہے گا. ہو سکتا ہے 24 گھنٹے, ہو سکتا ہے 24 دن. اللہ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اللہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو الخلق عیال اللہ, اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو یہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اب یہ جہاں کہیں کچھ دیکھے گا اللہ کی مخلوق میں, چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو, اس کا ذہن فوراً منتقل ہوگا کہ یہ تکلیف میں ہے. اسی لیے ابرار کی صفت میں کیا کہا گیا, لا یذون الذرا, کہ جب وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جسے مقام ابرار کہتے ہیں, جو جنتی ہوں گے, بڑی بڑی جنتیں ملیں گے, وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, چونٹی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں چونٹیاں ہیں, تو وہ اٹھ جاتا ہے کہ نہیں نہیں میری وجہ سے یہ چونٹیاں مر جائے گی. وہ ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر ریموٹ جگہ پر, تو وہ اس فکر میں پڑیں گے کہ یار اس کو باہر گارڈن میں پھینک دو, یہ بیچاری گھر میں آ گئی ہے, گارڈن میں اپنی فیملی کو تلاش کر لے گی. یہ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہیں. تو خیال رکھو دوسروں کا, خیال رکھو آخرت کے اعتبار سے بھی. ہمارے ماں باپ, ہمارے اہل و عیال, ہمارے دوست احباب جن کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے اسال ثواب کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اور ماں باپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو ان کی زندگی میں ان کا تعاون کرو, مدد کرو ماں باپ کو, ماں باپ کو مدد کرو. اور انتقال کے بعد تو ان کا قرضہ اپنے ذمے لے لینا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کتنا قرضہ چھوڑ کر گئے, 8,000 روپیے. اس زمانے میں 8,000 بہت بڑی رقم ہوتی تھی, 8,000 روپیے. حضرت مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو 8,000 روپیے اس زمانے میں, 8,000 روپیے سے کیا کچھ نہیں آ سکتا تھا اس زمانے میں. یہاں انگلینڈ میں 600-600 پاؤنڈ میں تو یہ مکان مل جاتے تھے آپ کو. یہ جو بڑے بڑے مکان ہیں میلبرن روڈ کے, یہ ایک ایک ہزار میں 800-800 میں مل جاتے تھے جب مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس وقت. تو اس وقت کے 8,000 روپیے, 8,000 روپیے بہت بڑی رقم. اور اس وقت جو ہے ایک پاؤنڈ کے 10-15 روپیے آتے تھے. تو 8,000 اس زمانے میں کتنی بڑی رقم, 8,000 کتنے مکانات آ جاتے یہاں میلبرن روڈ کے اوپر, اتنا قرض چھوڑ کر کے گئی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پشت نہیں دکھائی کہ تم جانو اور تمہارے میں ہمارے ابا جانے, نہیں. یہ ہے ولد صالح کہ میرے والد کا قرضہ ادا ہونا چاہیے. تو سب پر خط لکھ دیا کہ میرے والد کے ذمے تمہارا جو قرضہ تھا آج سے وہ میرے ذمے ہے. اب میرے ذمے ہو گیا, سب نے قبول کر لیا, تو والد صاحب تو پکڑ سے بچ گئے. اور پھر جو شخص اچھی نیت رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ مدد بھی فرماتے ہیں, تو اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمائے اور وہ قرض ادا بھی ہو گیا. تو آج کل ہمارا جو مزاج ہے وہ کیا ہے کہ ابا انتقال ہو جائے تو سب بچوں کو یہی خیال آتا ہے کہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں, کیا چھوڑ کر گئے ہیں. ابھی تو دفن کر کے آئے ہیں کہ اسی رات دوسرے دن صبح ہی شروع ہو جاتے ہیں, وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں. ماں کو پریشان کرتے ہیں, اس بھائی کو پریشان کرتے ہیں جس کے ساتھ ابا رہتے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی اور ماں بھی اسی چکر میں ہو کہ دوسروں کو کچھ نہ ملے. تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کا جو بھی قرضہ ہے وہ اپنے ذمے لو. اولاد کو چاہیے کہ ذمے لے کر کے ادا کریں. اور اگر قرضہ چھوڑ کر نہیں گیا ہے تو اس کی جو ملکت ہے, اس کا جو کچھ بھی ملکیت ہے, اس کی زمینیں ہیں, اس کا گھر ہے, اس کی جائیداد ہے, اس کے شیئرز ہیں, ان سب کو جلدی سے جلدی بانٹنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جس دن جس وقت میت کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے انتقال ہوتے ہی اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں تمام ورثہ کا حق لگ جاتا ہے. یہ اب میت کا نہیں رہا, یہ سب کا. اس کو کوئی بھی استعمال کرے گا تو اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں جب تک کہ دوسرے وارثوں کو سے اجازت نہ لے. اور اگر وارث بالغ نہیں ہے تو ان کی تو اجازت بھی معتبر نہیں ہے. اسی لیے یہ جو رواج ہے کہ مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور میت والے دن اور اس کے بعد بھی 2-4 دن تک کھلایا پلایا جاتا ہے اور وہ میراث میں سے لیا جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو سب وارثوں کو کی اجازت چاہیے. اور اگر بالغ ہے تو اجازت کا سوال, نابالغ ہے تو اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا, رات کا وقت تھا. انتقال ہوتے ہی انہوں نے وہاں جو دیا تھا, جو لانٹن تھا, اسے بجھا دیا اور بجھا کر کے کہا کہ بھائی جاؤ کہیں اور سے, کسی اڑوس پڑوس میں سے لے آؤ اجازت لے کر, یا ہمارے گھر سے لے آؤ. کہا کہ دوسرا دیا لاؤ. اسے نے پوچھا کہ کیوں, تو کہا کہ یہ دیا اور اس کے اندر جو تیل ہے اب یہ اس کا نہیں رہا, اس کے مرتے ہی سارے وارثوں کا ہو گیا, میں سارے وارثوں کو پوچھنے کے لیے کہاں جاؤں گا. اتر کی شیشی چھوڑ جاوے, گھڑی چھوڑ جاوے, سب کا حق اس میں متعلق ہو جاتا ہے. میت کے جو کپڑے ہیں وہ بھی سب کو پوچھنا پڑے گا کہ کیا کریں اس کے ساتھ. فرنیچر, ہر چیز, چھوٹی بڑی موٹی چیزیں. اس لیے میراث کی تقسیم بھی صحیح ہونی چاہیے. تو کسی کے مرنے کے بعد جو ہے, بجائے اس کے کہ ہم لینے کی فکر کریں, دینے کی فکر کرو, دینے کی فکر کرو. کسی کے حصے میں زیادہ چلا جائے اس کی فکر نہیں، لیکن ہمارے حصے میں اگر زیادہ آ گیا تو آخرت کا معاملہ بہت بہت ہی کٹھن ہے. ایک حدیث کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ تعالی وہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور ان کا جو ہے کسی کے ساتھ زمین کے بارے میں جھگڑا تھا. تو یہ ابو سلمہ تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ماشاءاللہ اپنی زمین تھی، اس پر کسی نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے یا اس زمین کا کچھ حصہ ہمارا ہے. ان کو تو پورا اطمینان تھا کہ یہ ہمارا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا ذکر آیا، یا پہلے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتا تھا، تو زمین ان کی، اطمینان ان کو کہ میری ہے زمین. پھر بھی کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اجتنب الارض، وہ زمین جس میں تمہارا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے وہ زمین ان کو دے دو، اپنے پاس مت رکھنا، اپنے پاس مت رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری ہی ہے اور ہے اس کی. نوٹ پوائنٹ، نوٹ نوٹ 1% کبھی احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو. کہا کہ مت رکھنا اپنے پاس، مت رکھنا، زمین واپس دے دو، تمہاری ہے، مجھے پتا ہے تم کہہ رہے ہیں میں تم کو مانتی ہوں، لیکن دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ، زمین دینے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرم من الارض، جو شخص زمین میں سے ایک بالشت لے لیتا ہے کسی کی، تو وقہ من سب ارضین، اسے ساتوں زمینوں میں قیامت کے دن دھسایا جائے گا، اس کو یہ عذاب ہوگا، ساتویں زمین تک اسے دھسایا جائے گا نیچے تک. تو اگر زمین تمہاری ہے اور تم ان کو دے دو گے تو تمہارا دنیا کا نقصان ہوگا، یہ برداشت کر لینا. لیکن اگر زمین ان کی ہے اور تم نے کیس میں جیت کر کے اپنے قبضے میں رکھی، اور اگر وہ ان کی ہوئی تو قیامت کے دن یہ سزا تم کو ملے گی. یہ تقوی والی بات تھی، فتوی کی بات نہیں تھی، یہ تقوی والی بات. یعنی اتنا ڈرتے تھے آخرت کے معاملے میں. تو بھائی میراث کی صحیح تقسیم ہو، اور جلدی سے جلدی تقسیم ہو جائے، جلدی سے جلدی میراث کی تقسیم ہو جائے، اس پر بیٹھے مت رہو، جتنا جلدی ہو جائے تقسیم کر دو میراث. اور جہاں کہیں کسی کا انتقال ہوا، اس کی ساری چیزیں ایک طرف کر دو، ایک جگہ جمع کر لو، کپڑے وپڑے پین چشمے سب کچھ ایک جگہ جمع کر دو، اور اسے ہاتھ مت لگاؤ، اور جتنا جلدی ہو سکے کسی مفتی کی طرف رجوع کرو، ان کو بتلاؤ کہ ہم کتنے وارث ہیں. اگر وہ کوئی ویل چھوڑ کر گیا ہے تو ویل بھی مفتی صاحب کو بتلاؤ، اور وہ مفتی صاحب جس طرح کہیں اس طرح اس کو تقسیم کرو. اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں. بہت سارے لوگ مفتی صاحب کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو ان کو تو پتا چل جائے گا کہ ہمارے والد صاحب اتنی رقم چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے ہمیں اتنا حصہ. اور خاص طور پہ مفتی صاحب کے ادارے میں اگر تعمیر کا کام ہو رہا ہو تو مفتی صاحب کو کوئی نہیں جاتا. اس سے کہ اب تو مفتی صاحب کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آئے میراث میں سے، اور کل دو چار آدمیوں کے ساتھ ہمارے پاس چندہ مانگنے کے لیے آ گئے. تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف بتانا یہ ہوتا ہے کہ یہ ویل کر کے گئے ہیں کہ اتنا بیوی کے لیے، اتنا فنا کے لیے، اتنا فنا کے لیے، یا یہ کہ ویل کر کے نہیں گئے ہیں تو مفتی صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ ویل صحیح ہے یا نہیں. شرعی اعتبار سے ہر ویل صحیح نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے وہ ویل صحیح ہے یا نہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں. ویل نہیں ہے، ویل ہے، ویل ہے تو بتا دو، ویل نہیں ہے. اور اگر ویل بتاتے ہیں تو اس میں بھی آپ مالیت کو آپ ٹپیکس کر سکتے ہیں کہ اتنے لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مفتی صاحب کو تو یہ چاہیے کہ وارث کتنے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کو یہ بتا دیں گے دارالافتاء میں جہاں کہیں جائیں گے کہ بھائی اتنے وارث ہیں، اس کو کل پراپرٹی کو اتنے پارٹس میں تقسیم کر دو، دو پارٹ اس کو ملیں گے، تین پارٹ اس کو ملیں گے، چار پارٹ اس کو ملیں گے، جو بھی تقسیم ہوگی وہ بتا دیں گے آپ کو. تو میراث جو ہے اس کی صحیح تقسیم کرو. الحمدللہ اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں یہ ہمارے مفتیان کرام جو ہیں ہر وقت اس لائن کی خدمت کے لیے تیار ہیں. دوسری جگہوں پر بھی مفتیان کرام خدمت کرتے ہیں اس لائن کی. جہاں کہیں کوئی مفتی ہو جاؤ، ہمارے یہاں بھی یہ سروس ہے، آؤ اور آ کر کے مفتیوں سے کام لو یہ، اور فری میں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے پاس اسلامک ویل کا ڈرافٹ بھی ہے، تو ہم لوگوں کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنی ویل بنا لو، ताकि आपके मरने के बाद आपकी औलाद में से कोई गलत काम करके गुनाह ही ना कर सके, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको गुनाहों से बचाओ। और तीसरी बात यह है कि इस्लामिक दवा एकेडमी से एक किताब छपी है, इनहेरिटेंस इन इस्लाम, उसे भी हासिल करो। ये आने वाले औरतों के कॉन्फ्रेंस में उसे हम तकसीम कर रहे हैं, इसलिए कि औरतों के हुकूक बहुत दबाते हैं मर्द। तो मैंने कहा कि भाई औरतों में तकसीम करो, ताकि अब तो डिमांड करने का जमाना है, तो औरतें पढ़ करके डिमांड करना तो शुरू करें, और ताकि डिमांड करना शुरू करें ताकि मर्दों का फायदा हो। हम चाहते हैं कि औरतें डिमांड करें और डिमांड करके मर्दों से ले, ताकि मर्द हजरात जो नाक की तरह बैठे हुए हैं मरने वाले की प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आखिरत के अजाब से बच जाएं। तो मर्दों को आखिरत के अजाब से बचाने के लिए शॉर्टकट से काम नहीं होता, तो ये लॉन्ग कट हमने इख्तियार कर रहे हैं कि औरतों में तक, और मर्दों भी, मर्द हजरात को भी पढ़ना चाहिए वो किताब, बहुत मुफीद है इंशाल्लाह, उसमें आपको बहुत फायदे की चीजें मोटी मोटी मिलेगी। अल्लाह ताला शानो हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। तो आज जो है बात तो चली थी हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह से कि मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो कर्ज छोड़कर गए, लेकिन उसके जिम्मन में अल्लाह ताला शानहू ने बहुत बातें करवा दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما ظلم وما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.